اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. برادران عزیز و خاران محترم، تین شبوں پر محیط سلسلہ مجالس آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، نشست ہے. ثنائے کلام میں مسلسل آپ نے آیت اخیر کی تلاوت کو سماعت فرمایا. ارشاد ہوتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نے گزارش کی آپ کی خدمت میں کہ انما کا حصر اور پھر ارادہ پروردگار کا ذکر، کہ یرید اللہ، ارادہ پروردگار یہ ہے کہ لیذہب عنکم، کہ تم سے دور رکھے، الرجس، رجس کو دور رکھے، اہل البیت، اے اس گھر والوں. یہ الف لام کو نظر انداز کرنا کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے. صرف اہل اور بیت کو ملا کر اہل بیت کا ترجمہ کرنا یہ ناقص ترجمہ ہے، مگر جب الف لام کے ذریعے سے پروردگار عالم اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس پر پردہ ڈالنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. لہذا حق یہی ہے کہ اس الف لام کو پیش نظر رکھا جائے. ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بیت کی بات ہے تو ایک گھر ہے، اور جب الف لام کے ذریعے سے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر بھی کوئی خاص گھر ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہر رزق کو ان سے دور رکھا جائے اور ویسا پاکیزہ رکھا جائے جو پاکیزگی کا حق ہے. ویطہرکم جب کہا جاتا ہے تو یہ مطلب تو اس کے اندر موجود ہے کہ وہ پاک رکھنا چاہتا ہے تم کو، مگر جب یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ویسا پاک رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے، یہ ترجمہ آتا ہے اس تطہیرہ کے لفظ کے ذریعے سے جو اختتام پر تکرار ہو رہا ہے، وہ مفعول مطلق کہلاتا ہے. تو یہ جو سورہ احزاب کی 33 آیت کا آخری ٹکڑا ہے، اس کے اوپر ہماری گفتگو رہی، بحث رہی. پہلی مجلس میں ہم نے حدیث کسا پر بات کی، اور کل کی نو مجلس میں اس حوالے سے جو سیاق اور سواق کی بحثیں ہیں اس کو دیکھا گیا کہ جو لغت کے اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ گھر والے سے کیا مراد ہوتی ہے، اس کے اوپر کچھ باتیں ہوئیں. سیاق و سباق کے حوالے سے اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی کہ واقعاً پروردگار عالم نے جو انداز ازواج کو مخاطب کرتے ہوئے اختیار کیا ہے وہی انداز یہاں پر ہے یا اس انداز میں اور اس انداز میں فرق ہے. وہاں پر دیکھا جائے تو پروردگار کی طرف سے ڈانٹ ہے، یہاں پر دیکھا جائے تو پروردگار کی طرف سے طہارت کا اعلان ہے. وہاں پر دیکھا جائے تو پروردگار فرماتا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو ایسا ہوگا، اگر تم نے ویسا کیا تو ایسا ہوگا، اور یہاں پروردگار عالم گویا اعلان کر رہا ہے کہ یہ ارادہ پروردگار ہے کہ ہر رجس کو دور رکھے. اور رجس کے بہت سے مطالب میں سے ایک مطلب ہے گناہ. تو جب گناہ دور ہوگا، گناہ دور رہے گا، تو اس کا لازمی نتیجہ ہی یہ نکلے گا کہ وہاں پر عصمت ہی عصمت ہے، جو اس چادر میں ہے ان کے معصوم ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے. اور پھر برادران عزیز، جو چیز ہمیں بہت زیادہ مدد فراہم کرتی ہے اس مطلب کو سمجھنے کے لیے، وہ قرآن مجید کا ایک اور سورہ ہے، اور وہ ہے 66 سورہ قرآن مجید کا، جس کا نام ہے سورہ تحریم. سورہ تحریم قرآن مجید کا 66واں سورہ ہے، مختصر سورہ ہے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ہو سکے تو گھر جا کر اس سورہ کا کامل مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں، ترجمہ اس کا پڑھیں اور کوئی بھی تفسیر اٹھا کر آپ دیکھیں۔ میں اس لیے اتنے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ تذکرہ موجود ہے، جس کے بعد کسی قسم کے شک اور شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ برادران اہل سنت کے نزدیک، محترم برادران اہل سنت کے نزدیک، صحیح بخاری کو جو اسٹیٹس حاصل ہے وہ کسی دوسری حدیث کی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ مولانا مودودی نے بھی اپنی کتاب تفہیم القرآن کے اندر وہی کہا کہ جس کا ابھی میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سعودی عرب سے جو ترجمہ شدہ قرآن مجید شائع ہوتا ہے اردو ترجمے کے ساتھ اور حواشی کے ساتھ، اس میں بھی اگر آپ فٹ نوٹس میں دیکھیں گے تو آپ کو یہی ساری چیزیں مل جائیں گی۔ سورہ تحریم کو سورہ تحریم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں کسی حرمت کا تذکرہ ہے۔ تحریم کا مطلب ہوتا ہے حرام کر دینا۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ برادران عزیز، حرام کرنا ایک دو طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک اصل تشریح کہ پروردگار عالم کی طرف سے شریعت میں کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا۔ اب مثلا شراب پینا ہے، یہ حرام قرار دیا گیا، جھوٹ بولنا ہے، یہ حرام قرار دیا گیا، جوا کھیلنا ہے، یہ حرام قرار دیا گیا، یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ کون بیان کرتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے؟ حلال و محمد حلال الى یوم القیامہ۔ محمد کا حلال قیامت تک حلال ہے، محمد کا حرام قیامت تک حرام۔ حضور ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک تو ہے عنوان اولی اور ایک ہوتا ہے عنوان ثانوی۔ عنوان اولی کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس چیز کو حرام قرار دے دیا۔ اچھا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو آپ نظر کے ذریعے سے، منت کے ذریعے سے، قسم کے ذریعے سے واجب کر لیتے ہیں، یا نظر اور قسم کے ذریعے سے اس کو اپنے اوپر ایک پابندی کے طور پر اپلائی کر لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس نے منت مان لی کہ وہ فلا کام اگر ہو گیا تو روزے رکھے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کام ہو گیا تو روزے رکھنا، اگر اس کا صیغہ پڑھ لیا اس نے، تو اس کے لیے روزے رکھنا واجب ہو جائے گا۔ اور پروردگار عالم نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا، یوفون بالنذر، سورہ دہر کی آیتیں۔ میں اس وقت موضوع کے طور پر اس کو پیش نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں بات آ گئی تو عرض کروں گا، خدا نے تعریف کی آل محمد کی سورہ دہر میں کہ یوفون بالنذر، کہ یہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، یہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ جو تین روزوں کی نظر کی گئی تھی، مانی گئی تھی، تو ان کو پورا کیا۔ حسنین جب مریض تھے تو ظاہر ہے کہ نظر مانی گئی، اور پھر جب وہ بیماری ختم ہو گئی، شفایاب ہو گئے، تو پھر انہوں نے اس نظر کو پورا کیا، تین روزے رکھے۔ اور پروردگار عالم نے تذکرہ کیا قرآن مجید کے اندر کہ یوفون بالنظر، یہ ہیں وہ افراد کے جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، تو اب یہ جو روزے ہیں وہ ماہ رمضان کے تو نہیں تھے، مگر نظر کے ذریعے سے شریعت کے اندر ایک پروویژن موجود ہے کہ انسان کسی چیز کو اپنے آپ پر واجب کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ پروویژن بھی موجود ہے کہ وہ نظر کے ذریعے سے کسی چیز کو اپنے آپ پر حرام کر سکتا ہے۔ اس کی تفصیلات اگر آپ پڑھنا چاہیں تو توضیع المسائل کھولیے، نظر کا باب، قسم کا باب، عہد کا باب، وسیع باب ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب اگر ایک شخص ہے، وہ نظر یہ مان لے کہ مثلا میں اگر کربلا جاؤں گا تو کربلا میں سگریٹ نہیں پیوں گا، تو سگریٹ پینا اگرچہ اپنے وطن میں اس کے لیے حرام نہیں تھا، کربلا میں بھی حرام نہیں تھا، مگر اگر اس نے نظر مان لی کہ اگر زیارت کی توفیق مجھے ہو گئی تو میں وہاں پر جا کر سگریٹ نہیں پیوں گا، تو اگر شرعی طریقے سے وہ نظر منعقد ہو گئی تو یہ نظر کا پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ غور فرمایا آپ نے، تو ایک ہے عنوان اولی کے تحت کسی چیز کا حرام ہونا، اور ایک ہے عنوان ثانوی کے ذریعے سے کسی چیز کا حرام ہونا۔ حرام کرنا، تحریم کا مطلب ہے حرام کرنا۔ اب یہاں جو سورہ تحریم کے اندر کہا جا رہا ہے، تو کوئی تو چیز ہے کہ جس کو حرام کیا گیا ہے۔ اگر وہ اس دائرے میں آ جائے کہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے کسی قسم کے تبصرے کی ضرورت نہیں تھی۔ مگر قضیہ عجیب ہے، پروردگار عالم خود اپنے حبیب کو مخاطب کر رہا ہے اور بڑی محبت سے مخاطب کر رہا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے، یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے حبیب، کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کو حرام کر دیں گے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہوا ہے؟ ارے جناب، یہ کیا ہو گیا؟ تو پیغمبر اکرم، کیا ضرورت ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے آپ پر حرام کر لیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہوئی ہے. دیکھیے برادران عزیز، یاد رکھیے گا، پیغمبر اکرم کا طریقہ کار اور دستور یہ ہے کہ آؤٹ آف دا وے جا کر تبلیغ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، دلوں کو نرم کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ پروردگار عالم کی طرف سے وہ انداز اختیار کیا جاتا ہے جو تسلی سے بھرا ہوا، محبت سے بھرا ہوا ہے. ہوا یہ تھا کہ پیغمبر اکرم کی ازواج، یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کو اگر آپ جا کر پڑھنا چاہیں تو سورہ تحریم کے اندر پڑھ لیجئے، باقاعدہ دو ازواج کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا. یعنی خود یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جملہ پورا کیا ہے، اے نبی لما تو حرم ما احل اللہ لک، اے حبیب ضرورت کیا ہے، کیوں آپ حرام کرتے ہیں اس چیز کو کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہوئی ہے. یعنی اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تب تگی مرزاتا ازواجک، تب تگی مرزاتا ازواجک، کیا آپ اپنی ازواج کی رضا کے لیے یہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدا کی رضا اور ہے، ازواج کی رضا اور ہے. آپ انداز دیکھیے پروردگار عالم کا، تب تک ہی مرزاتا ازواج، اے حبیب کیا آپ اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہیں؟ یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا اہتمام کرنے کی، اس حد تک جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا دل نرم ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے سب کو آن بورڈ لے لیں، کسی طرح سے سب کو جنتی بنا لیں، لیکن اے حبیب اتنی زحمت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انداز اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا. پروردگار عالم سورہ کہف کے اندر کہتے ہیں، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے حبیب کیا آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ اگر ایمان نہیں لاتے تو جائیں جہنم میں، آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ رسول، ان کی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہر ایک کو جنتی بنا لے. تو پیغمبر اکرم، آپ ذرا دیکھیں سورہ براءت، سورہ توبہ، اس کے اندر بھی اختتامی آیتوں میں آپ کو ملے گا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یقیناً تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے کہ جس کی کیفیت یہ ہے تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، پریشانیاں تم پر آتی ہے، برا اس کو لگتا ہے. آپ انداز دیکھ رہے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، حریص علیکم، پریشانیاں تم پر آتی ہیں، برا اس کو لگتا ہے. حریص علیکم، تمہارے بارے میں حریص ہے، تمہاری ہدایت کے لیے حریص ہے. اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور جو صاحبان ایمان ہیں ان کے لیے تو رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، ان کے لیے تو ان کا انداز محبت جدا گانا ہے. آپ غور فرمائیے گا برادران عزیز، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے حبیب، اے طیب، اے طاہر، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی مشقت میں آ جائیں. آپ انداز دیکھ رہے ہیں، جو میں نے آپ سے گزارش کی، محبت بھرا انداز پروردگار عالم کا، یہی انداز آپ کو سورہ مزمل کے اندر میں ملے گا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر کی اوڑھنے والے، راتوں کو آپ کھڑے ہوا کریں مگر تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کریں. یعنی آپ دیکھیے برادران عزیز، انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں سے تو خدا مخاطب ہو کر کہے گا تو یہ کہے گا کہ سوتے ہی رہتے ہو، تھوڑی عبادت بھی کر لیا کرو. اور اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ حبیب قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو قیام تو کرتے ہیں مگر تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں. پھر انداز دیکھیے، نصفہ، آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، اچھا آدھی رات میں بھی کچھ کم کر لیجیے، او زد علیہ، یا چلیے آدھی رات میں تھوڑا اضافہ کر لیجیے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کی تلاوت کیجئے ٹھہر ٹھہر کر، آپ کا اس طرح ہم سے بات کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے. ان ناشیات اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان لکا فی النہار سبحاً طویلا، یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے حبیب، یقیناً آپ کو دن میں تو بڑے کام ہیں، وہ کام ہم ہی نے آپ کو دیے ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دن میں کہاں اتنا وقت ہوگا کہ آپ ہم سے طول و تفصیل کے ساتھ بات کر سکیں، تو ہمیں اچھا لگے گا رات میں اگر آپ آئیں مصلی عبادت پر، ہاں مگر کچھ آرام بھی کیا کریں، ہاں آدھی رات، یا آدھی رات سے کچھ کم، یا آدھی رات میں تھوڑا اضافہ کر دیجئے. آپ انداز دیکھیے کتنا واقعا لگ رہا ہے کہ عاشق معشوق سے گفتگو کر رہا ہے، حبیب محبوب سے گفتگو کر رہا ہے. وہ انداز اگر آپ کے ذہنوں میں ہے تو پھر اس کے بعد یہ آیت سمجھ میں آئے گی کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے اے حبیب، اتنا زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
کہ آپ اپنے آپ پر یہ پابندی لگا دیں, قسم کھا لیں کہ میں فلاں جگہ سے شہد نہیں کھاؤں گا. ہوا کیا تھا, پیغمبر اکرم کی ایک زوجہ ہے, ان زوجہ نے پیغمبر اکرم کو شہد پیش کیا, جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم کچھ دیر کے لیے وہاں پر زیادہ بیٹھ گیا. آپ چاہیں صحیح بخاری میں جا کر دیکھیے گا, ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے. پیغمبر اکرم وہاں پر کچھ دیر کے لیے زیادہ بیٹھ گئے. ازواج میں سے دو ایک پلان کرتی ہیں کہ جس کو پروردگار عالم نے ایکسپوز کیا, میں نام نہیں لے رہا, میں بہت احتیاط کر رہا ہوں, میں نام نہیں لے رہا, لیکن آپ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیے, نام لیا ہوا ہے. پروردگار عالم نے کن دو ازواج کا تذکرہ کیا ہے, دونوں کے نام موجود ہیں, اور پروردگار عالم ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. قضیہ کیا تھا, قضیہ یہ تھا کہ پیغمبر اکرم کی ایک زوجہ ہیں, ان زوجہ کے پاس پیغمبر اکرم گئے, پیغمبر اکرم کی ان زوجہ نے ان کو شہد پیش کیا. پیغمبر اکرم کو شہد پسند تھا, شہد بھی بہت پسند تھا اور پیغمبر اکرم کو خوشبو بھی بہت پسند تھی. تو پیغمبر اکرم وہ شہد کھاتے ہیں اور پیغمبر اکرم کو کچھ وقت زیادہ لگ گیا وہاں پر. یہ دو دیگر ازواج کو ناپسند یہ بات اچھی نہیں لگی, اور انہوں نے آپس میں پلان کیا کہ جب پیغمبر اکرم میرے پاس آئیں گے تو میں بھی کہوں گی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے, میں کہوں گی کہ پیغمبر اکرم کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. جب تمہارے پاس اللہ کے رسول آئیں تو تم بھی یہی کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے, تو یہ بات سیکنڈ ہو جائے گی. تو اس طریقے سے ہم پیغمبر اکرم کو یقین دلائیں گے کہ ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, اور پیغمبر اکرم اس چیز میں بہت سینسیٹیو ہیں, حساس ہیں, وہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ ان کے منہ سے کوئی بدبو آئے. لہذا پیغمبر اکرم کو جب یہ پتہ چلے گا تو پیغمبر اکرم ٹریس کریں گے اسباب ظاہری کے ماتحت کہ کیا ہوا, کہاں سے کیا چیز میں نے کھائی تھی. تو پیغمبر اکرم کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ جو میں نے شہد کھایا تھا اسی کے اندر مغافیر شامل ہوگا اور اس کی وجہ سے میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے, لہذا پیغمبر اکرم آئندہ وہاں پر جانا ترک کر دیں گے. آپ نے غور فرمایا, میں پہلا سوال تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایسا کیا یا نہیں کیا. کیا, جب یہ کیا, صحیح بخاری کہہ رہی ہے کہ کیا, تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہی تھی وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا. جو خواتین بھی کہہ رہی تھی یہ سچ تھا یا جھوٹ تھا, اگر یہ سچ تھا جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو ماننا پڑے گا, یہ جھوٹ تھا. جب جھوٹ تھا تو ماننا پڑے گا, جھوٹ بولنے والا نہ صدیق ہوتا ہے نہ صدیقہ. بہت سادی سی بات ہے, یا تو یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے, ظاہر ہے کہ سچ تو نہیں ہے, جھوٹ ہے. جب جھوٹ ہے تو جھوٹ بولنے والا نہ صدیق ہوتا ہے نہ صدیقہ ہوتا, تو پھر یہ کیا معاملہ ہے, یہ تو کذب ہے, یہ تو غلط بیانی ہے, اور کسی اور سے پیغمبر اکرم کو بدظن کرنے کی باقاعدہ سازش ہے. پروردگار عالم نے شروع ہی یہاں سے کیا, اے حبیب ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کا اتنا نوٹس لیں. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, اے حبیب کیا ضرورت ہے کہ آپ راضی کریں ان کو, کوئی ضرورت نہیں ہے. جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ برادران عزیز, ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہو گیا, اس بات کو سمجھنا کہ دو خواتین ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کے خلاف اس طرح سے کانسپریسی کر رہی ہیں. نام آپ جا کر دیکھیے, اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے اگر تم دونوں توبہ کر لو, ان تتوبا الف کے ساتھ جو تثنیہ کا صیغہ ہے, اگر تم دونوں توبہ کر لو تو ٹھیک ہے. فقط سغت قلوب و کما, تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں, اور اب بھی اگر وہ انتظار, اور اب بھی اگر تم دونوں نے سازشیں جاری رکھی, قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے, اگر تم دونوں توبہ کر لو تو ٹھیک, ورنہ تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں. سغت قلوب و کما کا نہیں, کم نہیں, کی نہیں, کننا نہیں, یہاں پر ہے دو کا تذکرہ. تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں, اگر توبہ کر لو تو ٹھیک, اور اگر تم اسی انتظار, پھر الف کے ساتھ تثنیہ, اگر تم دونوں اسی طرح سازش کرتی رہیں تو یاد رکھنا کہ اللہ ان کا مولا ہے. فإن اللہ, یقیناً اللہ ان کا مولا ہے, وہ جبرائیل, اور جبرائیل ان کا مولا ہے, وہ صالح المومنین, اور مومنین میں سے ایک صالح ہے جو ان کا مولا ہے.
اللہ اکبر, 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 اللہ اکبر,
برادران عزیز یقین جانیے یہ غور طلب بات ہے کہ جب ازواج کے تذکرہ کرتے ہوئے پروردگار عالم نے دو کا خاص ذکر کیا اور کہا کہ تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں اور معاملہ اتنا شدید ہے کہ اگر تم اسی طرح سازش کرتی رہی تو اللہ مولا ہے مددگار ہے, جبرائیل مددگار ہے, مومنین میں سے ایک صالح ہے کہ جو ان کا مددگار ہے. تو اب برادران عزیز اتنا تو کہنے کا حق ہے کہ جن کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں وہ سب کچھ ہو سکتی ہیں, آئے تطہیر کا مصداق نہیں ہو سکتی ہے. وہ جو بھی ہوں, لیکن جن کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں قرآن مجید کی نص صریح کے مطابق اور جن کے مقابلے میں پروردگار اپنی مدد کا حوالہ دے رہا ہے, جناب جبرائیل کی مدد کا حوالہ دے رہا ہے, صالح المومنین کی مدد کا حوالہ دے رہا ہے, وہ سب کچھ ہو سکتی ہیں لیکن کم از کم آئے تطہیر کا مصداق قطعاً نہیں ہو سکتی. اور یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کروں گا کہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ جب اللہ ان کا مولا ہے تو پھر دوسروں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے. آیت تو بڑی سری ہے, واضح ہے, میں آپ کے سامنے عرض کر چکا, 66 سورہ, سورہ تحریم, دو صفوں پر مشتمل ہے, گھر جا کر پڑھیے گا, سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنا تذکرہ بھی کیا, جبرائیل کا تذکرہ بھی کیا اور مومنین میں سے اس صالح مومن کا تذکرہ بھی کیا. سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ مدد فراہم کرنے والا ہے, مگر جن وسیلوں کے ذریعے سے مدد فراہم کرتا ہے ان کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں دیتا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ قضیہ بہت واضح ہے. اب اس ایک آیت کو ذہن میں رکھیے, یہ جو آیت پروردگار عالم نے فرمایا, ابھی ہمیں سورہ تحریم پہ آگے جانا ہے لیکن ذرا سا رکیے اور ذرا غور کیجئے گا. پہلی آیت میں کیا کہا, تب تک ہی مرزاتا ازواج ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ازواج کی مرضی کے پیچھے جائیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ اس کا مطلب ہی ہے کہ ازواج کی مرضی اور ہے, خدا کی مرضی اور ہے, بڑا صراحت کے ساتھ قرآن مجید نے اعلان کر دیا. اب آئیے ذرا دیکھیے سورہ مبارکہ براءت, وہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم. اے مسلمانوں, قضیہ یہ ہے کہ یہ منافق قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی, کیوں؟ تاکہ تم کو راضی کریں. یحلفون حلف اٹھاتے ہیں, یحلفون باللہ اللہ کے نام کا حلف اٹھاتے ہیں, جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, کیوں؟ لیرضوکم, تاکہ تم کو راضی کریں. واللہ ورسولہ, اور اللہ اور رسول احق کو زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا, یہ منافقین قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کریں. جن کو راضی کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ عام مسلمان. وہ عام مسلمان جو اس زمانے میں تھے وہ وہی تھے نا جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں. اور پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں, اے صحابہ کرام, یہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کریں. اللہ اور رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. ماننا پڑے گا کہ صحابہ کرام کی مرضی اور ہے, خدا اور رسول کی مرضی اور ہے. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے یہ نتیجہ نکلا کہ خدا کی مرضی اور ہے, صحابہ کرام کی مرضی اور ہے. وہاں پر خدا نے اعلان کیا ازواج کی مرضی اور ہے, اللہ کی مرضی اور ہے. تو اب ہمیں تلاش ہے اس کی کہ جس کی مرضی خدا کی مرضی بن جائے. اسی لیے پیغمبر نے کہا, یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضاک و یغضب لغضبک, اللہ تیرے راضی ہونے پر راضی ہوتا ہے, تیرے ناراض ہونے پر ناراض ہوتا ہے. درود بھیجئے گا محمد و آل محمد. غور فرمایا برادران عزیز آپ نے, اب ذرا میرے ساتھ آگے بڑھیے. یہی سورہ تحریم جب آگے بڑھتا ہے تو آگے جا کر پروردگار عالم نے کچھ جوڑوں کا تذکرہ کیا. کیا کمال کی آیت ہے! ایک سورہ تحریم کتنے مسائل کو حل کرتا ہے ذرا دیکھیے. پروردگار عالم نے کچھ جوڑوں کا تذکرہ کیا. اچھا, میں آپ کے سامنے اگر سوال کروں کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ جوڑا, فیملی, شوہر اور بیوی ایک جوڑا ہے اور اسلام نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ اہتمام کیا جائے. سورہ نور کی وہ آیت عام طور پر نکاح کی محفلوں کے اندر پڑھی بھی جاتی ہے کہ ان کہ الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم, کہ نکاح کا اہتمام کرو, کوشش کرو کہ وہ افراد جو تنہا زندگی گزار رہے ہیں, جبکہ وہ شادی شدہ زندگی گزار سکتے ہیں, تو وہ تنہا زندگی نہ گزاریں, ان کی شادی کی کوشش کرو. ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سے افراد نہ کہہ سکتے ہوں, تو بزرگان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. بہت تاکید, بہت ثواب بیان کیا گیا کہ یہ کام کیا جائے. یعنی ان میں کون کون شامل ہیں؟ وہ کہ جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی, شادی ہوئی ٹوٹ گئی وہ بھی, کسی ایک کا انتقال ہو گیا وہ بھی, غلام ہیں وہ بھی, کنیزیں ہیں وہ بھی, آزاد ہیں وہ بھی. پروردگار عالم نے بیوہ خواتین کی شادی کی بھی بہت زیادہ تاکید کی ہے. ان کے الیام منکم وصالحین من عبادکم وامائکم. عباد کہتے ہیں غلام کو, اما کہتے ہیں کنیز کو. تمہارے غلاموں میں, تمہاری کنیزوں میں جو بھی اس قابل ہو کہ شادی شدہ زندگی گزار سکتے ہیں اور تنہا زندگی گزار رہے ہیں, تو وہ یاد رکھیں کہ تنہا زندگی گزارنا فطرت کے خلاف ہے. اور میں کھل کر آپ سے عرض کروں, یہ ایک ہونا جو ہے نا, وہ صرف خدا کے ساتھ سازگار ہے. وہ ایک ہونا اسی کے لیے سازگار ہے, یہ اسی کو سوٹ کرتا ہے. باقی انسانوں میں سے اگر کوئی تنہا زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ مطمئن رہے, آج یا کل نفسیاتی مریض ضرور بنے گا. بارز معذرت. پروردگار عالم فرماتا ہے ان کے الایام منکم وصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. ہاں, اس بات کی ہم ضمانت دیتے ہیں کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. یہ بھی بڑی پرابلم ہے کہ جیسے ہی یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا, تو پھر بہت سارے افراد کمپلین لے کر آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو شادی کی, اب تک کروڑ پتی نہیں ہوئے. تو یہ کس نے کہا تھا کہ اللہ آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا؟ یہ نہیں کہا تھا خدا نے. خدا نے کہا تھا یغنیہم اللہ من فضل. وہ جو کوششیں آپ کر رہے تھے, اب جب وہ کوششیں کریں گے تو نتیجہ خیز ہوں گی, ثمر بار ہوں گی. غنی کا مطلب ہوتا ہے خدا فقیر نہیں رہنے دے گا. فقیر اس کو کہتے ہیں اصطلاح کے اندر کہ جو اپنا خرچہ نہ اٹھا سکے. غنی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہے, جس کے بعد اتنا خرچہ آتا رہے کہ وہ اپنے حلال اور جائز خرچے پورا کر سکے. چھپر نہیں پڑے گا, محنت تو کرنی ہے, کوشش تو کرنی ہے, مگر کوشش اور محنت وہ نتیجہ خیز ہوگی. پروردگار عالم اس میں برکت ڈال دے گا. واللہ واسع علیم. ذرا خدا کا انداز دیکھیے, خدا وسعت والا ہے اور خدا علم والا ہے. یعنی خدا کے خزانوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہے, خدا بھولتا بھی نہیں ہے کہ یہ وعدہ کیا ہوا ہے. خدا کو یاد ہے کہ اس نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے. تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے زندگی ایک نئے مرحلے میں انسان داخل تو کرے اور پھر اس کے بعد کوششیں کریں, اللہ ان کوششوں کے اندر برکت ڈالے گا. تو تاکید بہت زیادہ ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ جو جوڑے ہوں گے ان کے اندر آپ پروبیبلٹی تھیوری کے ماتحت کیا کیا چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ایک شوہر ہے, ایک بیوی ہے. ایک امکان یہ ہے کہ شوہر بھی بالکل بیکار ہو اور بیوی بھی بالکل بیکار ہو. ایک امکان یہ ہے کہ شوہر بھی بہترین ہو اور بیوی بھی بہترین ہو. اور ایک امکان یہ ہے کہ شوہر بہترین ہو مگر بیوی تھرڈ کلاس. اور ایک امکان اس بات کا ہے کہ بیوی بہترین ہو اور شوہر عوامی زبان میں تھرڈ کلاس. یہی چار امکانات ہیں پروبیبلٹی تھیوری کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو. یہ چار امکانات ہیں, شوہر بھی بہترین, زوجہ بھی بہترین, شوہر بھی بدترین, زوجہ بھی بدترین. پھر اس کے بعد تیسرا کہ شوہر بہترین, زوجہ بدترین. اور آخری کہ بیوی بہترین اور شوہر بدترین. اب آئیے ذرا دیکھیے سورہ تحریم کے اندر قرآن مجید نے چاروں جوڑے بتائے. قرآن مجید نے چاروں جوڑوں کا تذکرہ کیا, چاروں طرح کے جوڑے, کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اب ذرا دیکھیے پروردگار عالم کیا بیان کر رہا ہے. ضرب اللہ, سورہ تحریم آیت نمبر 10, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط. اللہ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے, نوح کی بیوی کی مثال اور لوط کی بیوی کی مثال. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. یہ دونوں ہمارے سالے بندوں کے ماتحت تھی. شوہر بہترین ہے, شوہر بہترین ہے. فخانتا ہما, اور ان دونوں نے خیانت کی ہمارے ان سالے بندوں کے ساتھ. ان کے مشن سے خیانت کی, بد کردار نہیں تھی, مشن سے خیانت کی. واپس سنیے, ضرب اللہ, اللہ مثال بیان کرتا ہے مثلا للذین کفروا, کن کے لیے؟ کافروں کے لیے. امرأت نوح و امرأت لوط, نوح کی بیوی کی مثال اور لوط کی بیوی کی مثال. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, دونوں ہمارے صالح بندوں کے ماتحت تھی, شوہر بہترین تھے. فخانتہما ان دونوں نے خیانت کی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, ان دونوں کا نبیوں کی بیوی ہونا انہیں بچا نہیں سکا. قرآن ہے, وکیل ادخل النار مع الداخلین, ان دونوں سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. اتنا تو قرآن نے بتا دیا کہ نبی کی بیوی ہونا جہنم کی آگ سے بچنے کی ضمانت فراہم نہیں کیا کرتا. یعنی اور میں کھل کر کہوں, ان کا جرم کیا تھا؟ فخانت ہما, ان دونوں نے خیانت کی نبیوں کے مشن کے ساتھ, تو پروردگار عالم نے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا. یعنی عزیزان, اگر نبی کے مشن سے خیانت کی جائے تو جہنم کی آگ مقدر ہو جاتی ہے. اگر کوئی نفس رسول کے سامنے تلوار کھینچ کر آ جائے, اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے غور فرمایا, یہ ہے پہلا جوڑا کہ جس کے اندر دو مثالیں دیتی پروردگار نے. نوح علیہ السلام بہترین شوہر ہیں, نبی خدا اولی العزم. لوط علیہ السلام نبی خدا, ان کی ازواج کا شوہر بہترین مگر زوجہ بدترین. اب دوسری مثال سنیے, پروردگار عالم دوسرے جوڑے کا تعارف کرواتا ہے بالکل 180 ڈگری پر. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون, اللہ مثال بیان کرتا ہے صاحبان ایمان کے لیے. کس کی مثال بیان کرتا ہے؟ فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے. جناب آسیہ سلام اللہ علیہا, کیا کہنا, ان خواتین میں شامل ہے کہ جن کو شرف زوجیت ملے گا جنت کے اندر, پیغمبر اکرم کی زوجہ ہونے کا شرف جنہیں حاصل ہوگا. جناب خدیجہ کے ہم ردیف تو مذاق نہیں ہے, بہت ہی اہم خاتون ہیں. جناب آسیہ جب انہوں نے یہ کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, پروردگار بیان کرتا ہے کہ ذرا دیکھو فرعون خدائی کا دعوے دار, وہ کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی, شوہر بدترین مگر زوجہ بہترین. جناب آسیہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ دار بن جائیں, دعا کیا مانگ رہی ہیں کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا. ونجنی من فرعون, مجھے فرعون سے بھی نجات عطا کر, اس کے عمل سے بھی نجات عطا کر. ونجنی من القوم الظالمین, اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. اب میں آپ سے عرض کروں, خاص طور پر میں اپنی بہنوں کو مخاطب کر رہا ہوں, مجھے انصاف سے بتائیے کہ جناب آسیہ کے لیے دنیاوی اعتبار سے کون سی آسائش اور فیسلٹی تھی جو اویلیبل نہیں تھی؟ بادشاہ کی بیوی ہیں, محل میں رہتی ہیں, خدام موجود ہیں, کنیز موجود ہیں, نوکر موجود ہیں, چاکر موجود ہیں, رنگین دسترخوان موجود ہے, بہترین سواری موجود ہے. کسی بھی خواہش کا اظہار کریں, اظہار خواہش کے ساتھ ہی وہ خواہش پوری ہو جائے. مگر یہ ہے ویژن, مگر یہ ہے نظر, صاحب نظر ہونا اس کو کہتے ہیں. کہ جناب آسیہ کہہ رہی ہیں کہ ان تمام چیزوں کو لے کر میں کیا کروں, ان تمام تر چیزوں کو لے کر میں کیا کروں کہ بالآخر مرنا ہے تو اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. یعنی جناب آسیہ نے واقعاً یہ سمجھایا کہ اگر کوئی 20 سال آگے دیکھتا ہے تو تم اس کو ویژنری کہتے ہو, اگر کوئی 40 سال آگے دیکھتا ہے تم اس کو ویژنری کہتے ہو, تم کہتے ہو بڑا ویژنری ہے, یہ تو 50 سال آگے دیکھتا ہے. جناب آسیہ نے یہی سمجھایا کہ اگر 20 سال آگے دیکھے تو ویژنری ہے, 50 سال آگے دیکھے تو ویژنری ہے. اس کے ویژنری ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے جو دنیا کے آگے آخرت کو دیکھ رہا ہو؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے میرے پروردگار, اے میرے پالنہار, ابن بنا لی میرے لیے, عندک اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا. البیت فی الجنہ, عندک بیتا فی الجنہ. ونجنی من فرعون, مجھے فرعون سے بھی نجات دے, وعملی اس کے عمل سے بھی نجات دے. ونجنی من القوم الظالمین, اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. تو دو جوڑے تو ہو گئے, پہلا جوڑا شوہر بہترین زوجہ بدترین, یہ دوسرا جوڑا شوہر بدترین زوجہ بہترین, اور اب آئیے وہ جوڑا کہ جس میں شوہر بھی بدترین اور زوجہ بھی بدترین. کہاں ملے گا وہ؟ 30ویں پارے کے اندر سورہ مسد, تبت تبت یدا ابی لہب و تب, ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے. کون کہتا ہے قرآن میں تبرہ نہیں ہے؟ کون کہتا ہے قرآن میں تبرہ نہیں ہے؟ اس سے بڑا تبرہ کیا ہو سکتا ہے؟ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ, تبت یدا ابی لہب و تب, اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے. ماں اکنا انہ مال ہوا ماں کسب, نہ اس کا مال اس کے کام آیا, نہ اس کی کمائی, نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی. کسب کمائی اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ماں اکنا انہ مال ہوا ماں کسب سیسلا نارن ذات لہب, ان قریب وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگا اکیلا. وامرأته اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے گی, ہم اس کا ہنی مون انکمپلیٹ نہیں رہنے دیں گے. وامرأته وامرأته اس کی بیوی ام جمیل وہ بھی ساتھ جائے گی. حمالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد, پروردگار عالم نے اس جوڑے کا بھی تعارف کروا دیا. یہ ابو لہب ام جمیل کا شوہر بھی بدترین, زوجہ بھی بدترین, تینوں جوڑے آپ کے سامنے آ گئے. نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شوہر بہترین, ازواج بدترین. دوسرا جوڑا فرعون اور جناب آسیہ سلام اللہ علیہا, شوہر بدترین اور زوجہ بہترین. اور یہ تیسرا قضیہ آ گیا سورہ مسد کے اندر, ابو لہب اور ام جلیم جمیل, شوہر بھی بدترین اور زوجہ بھی بدترین. اب ہمیں تلاش ہے اس جوڑے کی جس میں شوہر بھی بہترین اور زوجہ بھی بہترین. ہمیں تلاش ہے کہ ملے وہ جوڑا کہ جہاں پر شوہر بھی بہترین ہو, زوجہ بھی بہترین ہو. ہمیں اس جوڑے کی تلاش ہے اور ملے گا, اور اتفاق رائے کے ساتھ ملے گا. یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز, جو اب میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں, بہار الانوار میں تو خیر ہے ہی, در منصور علامہ جلال الدین سیوطی انہوں نے بھی لکھا, ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک کتاب لکھی مرج البحرین کے نام سے, اس میں اسی کا ذکر کیا, نام ہی رکھ دیا کتاب کا مرج البحرین. آیت کہاں پر ہے؟ سورہ رحمان, سورہ رحمان آیت کا نشان 19 آن ورڈز ارشاد ہو رہا ہے مرج البحرین یلتقیان. کیا بات ہے کہ دو دریا ہیں جو خدا نے جاری کر دیے, جن کا ملاب ہوتا ہے یلتقیان, کمال ہے. بینہما برزخ لا یبغیان, اور ان دونوں کے درمیان برزخ ہے, حد فاصل ہے. دونوں پہچانتے ہیں کہ اس کا مقام کیا ہے, وہ جانتی ہے کہ اس کا مقام کیا ہے. بینہما برزخ لا یبغیان, تجاوز نہیں کرتے, پہچانتے ہیں, معرفت رکھتے ہیں. فبأی آلائے ربکما تکذبان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, اور اس ملاب کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے, کلولو مرجان موتی باہر آتے ہیں, اور پھر خدا ناس سے کہتا ہے فبأی آلائے ربکما تکذبان. اے جنوں اور انسانوں بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب اس کے بعد آپ ڈھونڈتے رہیے وہ دریا کون سا ہے, مگر پیغمبر سے تو پوچھئے جن پر قرآن نازل ہوا ہے, کہ اللہ کے رسول آپ تو بتائیے یہ کون سے دو دریا ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو پیغمبر نے بتایا, میں پھر عرض کر رہا ہوں, بہار میں بھی ہے در منصور میں, علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا, ڈاکٹر قادری نے اپنی کتاب کا نام رکھا اسی مناسبت سے مرج البحرین. اور وہ ہے کیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان, یہ دو دریا کون سے ہیں؟ ایک دریا دریائے ولایت ہے, دوسرا دریا دریائے عصمت ہے. یہ تزویج و زوجیت علی و زہرا کا ذکر ہو رہا ہے, پروردگار عالم فرما رہا ہے برج البحرین مرج البحرین یلتقیان. اللہ نے ان دونوں کو جاری کر دیا, یہ دونوں دریا جاری کر دیے, دریائے ولایت, دریائے عصمت. علی و زہرا کی شادی ہوتی, یلتقیان. بینہما برزخ لا یبغیان, ان دونوں کے درمیان برزخ ایک حد فاصل ہے. وہ برزخ کون ہے؟ خود پیغمبر اکرم. بینہما برزخ لا یبغیان, حد فاصل ہے. لا یبغیان, یہ تجاوز نہیں کرتے. علی جانتے ہیں کہ زہرا کیا ہے, زہرا جانتی ہیں کہ علی کیا ہے, اور پھر پروردگار کہتا ہے فبأی آلائے ربکما تکذبان. اے جنوں اور انسانوں بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. علی اور زہرا جیسا بابرکت جوڑا ہم نے اس دنیا میں رکھ دیا. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, اور یاد رکھنا اس شادی کے نتیجے میں ہوگا کیا, لولو اور مرجان, یہ موتی لولو مرجان یہ باہر آئیں گے. یہ کون ہے؟ کہ حسن اور حسین. جس کے بعد پھر پروردگار عالم ناز سے کہتا ہے, یا خروجو منہم اللؤلؤ والمرجان, اے جنوں اور انسانوں بتاؤ تو صحیح, ہم نے حسن اور حسین جیسے موتی اس دنیا میں بھیج دیے, اب تم بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فبحی آلائے ربکما تکذبان, اعلیٰ یعنی نعمت پروردگار, انسانوں کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے, جنات سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے. کیا جوڑا کہ جہاں پر شوہر بھی بہترین زوجہ بھی بہترین, شوہر کے سر پر تاج ولایت ہے, زوجہ کے سر پر تاج عصمت ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کیا کہنا ہے اس جوڑے کا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دیکھیے برادران عزیز, غور فرمائیے گا, یہ سورہ مبارک دہر کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, حوالے وہی ہیں جو ابھی میں نے عرض کیا, بہار میں بھی ہے, دور منصور کے اندر بھی ہے, علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو نقل کیا, اب بھی جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو بھی. اور وہ کیا کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, وہ سورہ رحمان کی آیت تھی, یہ سورہ دہر کی ہے. لا یرون نہیں دیکھیں گے, جو اہل جنت ہیں جب وہ جنت میں چلے گئے تو جنت میں جانے کے بعد لا یرون فیہا, جنت میں نہیں دیکھیں گے, شمسا ولا زمہریرا, شمس سورج, سورج نہیں دیکھیں گے, ولا زمہریرا اور جاڑا بھی نہیں دیکھیں گے. یعنی مطلب کیا ہے, کیا وہاں روشنی نہیں ہوگی؟ روشنی تو ہوگی, اندھیرا تو نہیں ہوگا, تو روشنی تو وہاں پر ہے, مگر جس طرح سے دنیا کا معاملہ ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے, سورج طلوع ہوتا ہے تو اچانک ایک دم لگتا ہے کہ اندھیرا ختم اور روشنی بڑھتی چلی جا رہی, پہلے نور کم ہوتا ہے پھر اس کے بعد اضافہ ہوتا ہے اور اضافہ ہوتا ہے, یہاں تک کہ زوال کا وقت آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ معاملہ وہاں پر نہیں ہوگا, نہ روشنی کی انٹینسٹی کے اعتبار سے اور نہ ہی ٹیمپریچر کے کم زیادہ ہونے کے حساب سے, نہ وہاں پر گرمی ہے نہ وہاں پر جاڑا, یہ والا معاملہ تھوڑی ہے. اتفاق سے آپ دیکھیے کراچی کے اندر بھی سردی آ گئی, ورنہ تو سردی کا فقط ٹریلر ہی آتا ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کسی مزاح نگار نے لکھا تھا کہ کراچی کے دو ہی موسم ہیں, ایک سردی, ایک گرمی, اور دوسرے بہت زیادہ گرمی. سردی تو صرف دکھانے کے لیے آتی ہے, اور دوسرے ممالک میں آپ جائیں, اور ظاہر ہے کہ آپ میں سے بہت سے احباب جاتے ہی ہیں, تو یہ ہمارا بھی جب اتفاق ہوا تھا وینکوور وغیرہ جانے کا, تو یہ پتہ چلا کہ اچھا وہاں پر ایسا جھاڑا ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے تک انسان کپڑے ہی پہنتا رہے باہر جانے کے لیے, اور پھر اس کے بعد باہر واپس سے واپس آئے تو آدھے گھنٹے تک واپس کپڑے تبدیل کرنے کے لیے وقت صرف کرے, تو اتنا وقت لگتا ہے. جی ہاں اتنا وقت لگتا ہے, یہ تو کراچی کے اندر پتہ ہی نہیں چلتا, موسم اتنا گرمی کی طرف میلان رکھتا ہے کہ وہ جاڑے کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو پروردگار عالم یہاں پر فرماتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, یہ تو دنیا کے معاملات ہیں کہ کہیں پر سردی زیادہ ہے کہیں پر گرمی زیادہ ہے, کوئی موسم سردی کا ہے کوئی موسم گرمی کا ہے, وہاں پر ایسا نہیں ہوگا. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, نہ وہاں پر گرمی دیکھیں گے سورج بھی نہیں دیکھیں گے, ولا زمہریرا اور نہ ہی وہاں پر زمہری جاڑا نہیں دیکھیں گے, سخت سردی کڑاکے کی سردی یہ وہاں پر وہ مشاہدہ نہیں کریں گے, ایسا نہیں ہوگا. اب روایت سنیے, آیت تو یہ, اب اس کے بعد ذرا اس کی تشریح سنیے. لکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ قضیہ یہ ہوگا کہ جب جنت میں اہل جنت پہنچیں گے اور وہاں پر سیٹل ہو جائیں گے, اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے رہنے لگے, مزے سے ہنسی خوشی زندگی وہاں پر گزارنے لگے, تو اچانک ایک دن انہیں یہ احساس ہوگا کہ روشنی تو تھی مگر اس میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ یہ تو بالکل دنیا والا معاملہ ہو گیا, کہ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو جس طریقے سے روشنی کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے کہ گرمی تو نہیں ہو رہی ہے, ہیٹ تو نہیں ہے, لیکن بہرحال سمر نہ ہونے کے باوجود لگ یہ رہا ہے کہ جیسے سورج طلوع ہو گیا اتنی روشنی بڑھ گئی. تو ایک دوسرے کو دیکھ کر حیرت سے پوچھیں گے کیا قرآن کی آیت نہیں تھی کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, کہ یہ سورج نہیں دیکھیں گے جنت میں, یہ ہوا کیا, یہ ہوا کیا, اچانک روشنی اتنی کیسے بڑھ گئی کہ لگ رہا ہے جیسے سورج طلوع ہو گیا. تو وہ خدا سے سوال کریں گے, ملک سے سوال کریں گے, اے پروردگار یہ معاملہ کیا ہے, ہم نے تو آیت میں یہ پڑھا تھا تو نے اپنے قول میں یہی بیان فرمایا تھا کہ جو اہل جنت ہوں گے وہ سورج نہیں دیکھیں گے, یہ روشنی اتنی بڑھ گئی کہ لگ رہا ہے جیسے سورج طلوع ہو گیا. اب جواب ملے گا خداوند متعال کی جانب سے, اے اہل جنت, سورج طلوع نہیں ہوا ہے, یہ کسی بات پر علی اور زہرا مسکرائے ہیں. سورج طلوع نہیں ہوا ہے, یہ کسی بات پر علی اور زہرا مسکرائے ہیں. یعنی میں لفظوں کو تبدیل کروں کہ یہ نور آفتاب نہیں ہے, نور دندان علی و زہرا ہے, کہ جس کے نتیجے میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ گویا نور اتنا بڑھ گیا, اس کی انٹینسٹی میں اتنا اضافہ ہو گیا. آپ نے غور فرمایا برادر نے عزیز, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ اگر علی اور زہرا کسی بات پر مسکرائیں تو اتنا نور ہو, ذرا اندازہ کیجئے کہ اس وقت کیا نور کی کیفیت ہوگی جب چادر میں پانچوں موجود ہو کر مسکرا رہے ہوں گے. تو وہ بات بھی کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے, اگرچہ میں نے خود اس کے حوالے سے تفصیل بیان کی تھی کہ پھر جبرائیل کو حق دیجئے نا کہ اتنا تو سوال کریں گے, اے پروردگار اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون ہے, یا رب ومن تحت القضاء, اے معبود یہ ہیں کون چادر کے نیچے, اور پھر خدا جواب دے ہم فاطمت ہو وہ ابو ہا و بالو ہا و بنو ہا, درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور اب بس برادران عزیز ایک نقطہ اور تاکہ ہم منزل کو اختتام, مجلس کو اختتام کی طرف لے جائیں, یہ جناب فضا کے حوالے سے, اور میں نے انصاف کی بات پہلی مرتبہ یہ چیز پڑھی تھی حافظ کفایت حسین صاحب کے مجموعہ تقاریر میں, انہوں نے بہت ایلوکوئنٹلی اس کو ایلوبریٹ کیا. حافظ کفایت حسین صاحب کیا کہنا, کیا خطیب تھے, ذاکر تھے, صاحب علم خطیب تھے, صاحب علم ذاکر تھے حافظ کفایت حسین صاحب, ان کے مجموعہ تقاریر جو چھپا ہوا ہے اس کے اندر بھی موجود ہے. یہ جناب فضا نے بتایا کہ کیا اس در کی اور کیا اس گھر کی اہمیت ہے, اور کیا اس کی برکتیں ہیں, کیا اس کی نورانیت ہے, کیا اس کی روشنی ہے, کیا اس کی اہمیت ہے. یہ جناب فضا نے بتایا کس کے سامنے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, یہ پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں. اچھا آپ ذرا دیکھیے, پھر ذہن میں رکھیے گا کہ جو جناب سیدہ کا حجرہ ہے, اب جناب فضا تو وہیں پر ہے, جناب فضا تو وہیں پر رہتی ہیں, ساتھ ہی رہتی ہیں, تو جناب فضا باہر تشریف لائیں گے. اس گھر کا دروازہ ایک وہ ہے جو مسجد میں کھلتا ہے, ایک وہ ہے جو باہر کھلتا ہے. تو جو باہر دروازہ کھلتا ہے, جناب فضا کسی کام سے باہر تشریف لائیں, جناب فضا سن رسیدہ خاتون ہیں, جب وہ باہر تشریف لائی ہیں تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کو دیکھا اور سلام کیا, اے بی بی فضا آپ پر میرا سلام. اچھا آداب بھی یہی ہیں کہ اگر کوئی ینگ لیڈی ہے تو اس کو سلام نہ کیا جائے, لیکن اگر کوئی سن رسیدہ خاتون ہے تو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو انہوں نے جناب فضا کو سلام کیا, جناب فضا نے سلام کا جواب دیا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو جناب فضا باہر تشریف لائیں, عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا, رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں, انہوں نے جب دیکھا تو سلام کیا, بی بی فضا آپ پر میرا سلام, جناب فضا نے سلام کا جواب دیا. اب عبداللہ ابن مسعود سلام کر کے چلے جاتے ہیں, نہیں, انہوں نے ایک تبصرہ کیا, انہوں نے ایک کامنٹ پاس کیا. وہ کامنٹ کیا تھا کہ فضا کیا کہنا آپ کے نصیب کا, کیا کہنا آپ کی قسمت کا, آپ نے, آپ کی جنت تو پکی, یہ بالکل عوامی زبان کے اندر میں ترجمہ کر رہا ہوں, کہ آپ کی جنت تو پکی, گارنٹیڈ, اس کی تو ضمانت, آپ کی جنت پکی, آپ کو تو جنت ملے ہی ملے, یہی انداز ہوتا ہے نا کہ آپ کی جنت پکی, آپ کی جنت گارنٹیڈ, آپ کو تو جنت ملے ہی ملے. اب جناب فضا یہ سن کر کیا کہتے ہیں, آداب عرض اور چلی جاتے ہیں. مگر جناب فضا نے یہ نہیں کہا, جناب فضا نے حیرت سے عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا اور کہا, عبداللہ کس جنت کی بات کر رہے ہو,
فکر ہر کس بقدر ہمت اس، ٹپکے گا وہی ظرف سے جو ظرف میں ہوگا۔ جناب فضا حیرت کے ساتھ کہہ رہی ہیں اے عبداللہ کس جنت کی بات کر رہے ہیں؟ اور عبداللہ ابن مسعود تھوڑی دیر کے لیے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ کیا فضا نہیں جانتے میں کس جنت کی بات کر رہا ہوں؟ کہ فضا آپ کو نہیں معلوم میں کس جنت کی بات کر رہا ہوں؟ کہا کہ نہیں میں نہیں جانتی تم کس جنت کی بات کر رہے ہو۔ کہ وہی جنت جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کیا ہے، جہاں پر نہریں بہ رہی ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں وغیرہ وغیرہ، کیا آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے؟ کہا کہ نہیں میں نہیں جانتی۔ جناب عبداللہ سٹ پٹا گئے، کہا فضا آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ نہیں جانتے؟ کہا کہ نہیں میں نہیں جانتی۔ عبداللہ کہتے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ فضا نے ایک تبصرہ کیا، وہ کامنٹ تھا، یہ کاؤنٹر کامنٹ ہے۔ فضا کہتی ہیں اے عبداللہ اتنا وقت تم نے اللہ کے رسول کی صحبت میں گزارا، معرفت حاصل نہیں کر پائے۔ اب دیکھیں برادران نے یہ قضیہ کیا ہوا کہ وہ میتھس کا بہت بڑا پروفیسر ہے اور اس کے ساتھ کسی شاگرد نے بہت وقت گزارا ہو اور ایک سمپل سا کوشچن اس کے سامنے آ جائے اور اس کو سالو نہ کر پائے، تو اس طرح سے کہا جائے گا کہ اتنا وقت تم نے اس کلاس میں گزارا اتنے قابل پروفیسر کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد کیفیت یہ ہے کہ یہ سم تمہارے لیے اتنا مشکل ثابت ہوا، یہ سم سم میں قاتل ثابت ہوا، اتنا مشکل ہو گیا تمہارے لیے کہ تم سالو نہیں کر پائے اس کو، تو وہ ظاہر ہے کہ آفینڈڈ تو فیل کرے گا۔ تو عبداللہ کہتے ہیں کہ اے فضا میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ مجھے بے معرفت بتا رہی ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں میں معرفت حاصل نہیں کر پایا، تو میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ جنت ہی کی تو بات کی ہے۔ اچھا انصافاً برادران عزیز، جنت میں جانا واقعا ایک کام ہے، انصاف کی بات یہ ہے، لیکن ذرا جناب فضا کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کی کوشش کی کہ بی بی کہنا کیا جا رہی ہیں۔ جناب فضا سوال کیا تھا، اے فضا تمہاری جنت پکی گارنٹیڈ، اور جناب فضا کہتے ہیں کون سی جنت؟ عبداللہ کہتے ہیں وہی جس کا جنت کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، پیغمبر اکرم کی اتنی حدیثوں کے اندر ہے، میں اسی جنت کی بات کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا جناب فضا نے اپنی باقی زندگی قرآن مجید کی آیتوں سے کلام کر کے گزاری ہے، تو وہ قرآن مجید کی ان آیتوں سے واقف ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ اے عبداللہ اتنا وقت ہو گیا تم معرفت حاصل نہیں کر پائے، کیا میں نے ایسا کہہ دیا کہ آپ مجھے بے معرفت بتا رہی ہیں؟ اب جناب فضا نے اشارہ کیا حجرہ سیدہ کی طرف اور کہا اے عبداللہ انصاف سے مجھے بتاؤ، جس کو دنیا میں اس حجرے میں رہنے کا موقع ملا ہو کیا اسے بھی جنت کی تمنا ہو سکتی؟ دیکھیں برادران عزیز غور فرمائیے گا، جس کو دنیا میں اس حجرے میں رہنے کا موقع ملا ہو، یعنی بی بی جو کہنا چاہتی ہے اس کو میں ایلوبریٹ کروں، کھولوں آپ کے سامنے، آپ مجھے انصاف سے بتائیے ہم اپنے مرحومین کے لیے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اگر ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ صرف اتنی دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار اسے جنت میں جگہ عطا فرما، اتنی دعا ہماری نہیں ہوتی ہے، ہماری دعا اس سے آگے ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ اے پروردگار مرحوم کو جنت الفردوس میں، اعلیٰ علیین میں، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بہت توجہ کیجئے گا، جوار معصومین میں، جوار کا مطلب پڑوس میں، یعنی ہماری سوچ جنت میں بھی جاتی ہے تو جوار سے آگے نہیں بڑھ پاتے ہم، ہم یہی کہتے ہیں وہاں پر بھی جوار میں کہیں جگہ مل جائے، یعنی جوار میں اگر ہم جگہ مانگ رہے ہیں جنت میں اپنے عزیز کے لیے، فضا کو حق ہے کہ جو تم جوار میں جنت میں مانگ رہے ہو، میں دنیا میں جوار میں نہیں رہتی، میں اس حجرے کے اندر رہتی ہوں۔ کیا اس کے بعد بھی مجھے الگ سے کسی جنت کی تمنا ہو سکتی ہے؟ یہاں میری کیفیت یہ ہے کہ جب میں صبح کو اٹھتی ہوں، ذرا یہ واقعا عجیب الفاظ ہے کہ جب میں صبح کو اٹھتی ہوں تو علی آتے ہیں اور کہتے ہیں بہن فضا میرا سلام قبول کر، میری شہزادی کہتی ہے بہن فضا میرا سلام قبول کر، حسن و حسین کہتے ہیں اماں فضا ہمارا سلام قبول کر، یہ سب کون ہے؟ یہ سب کون ہے؟ یہ جو مجھے کہہ رہے ہیں بہن فضا اما فضا، یہ کون ہے؟ یہ علی وہ ہیں جو قسیم النار والجنہ ہے، یہ فاطمہ وہ ہیں سیدت النساء اہل الجنہ ہے، یہ حسن اور حسین وہ ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ ارے جن جنتیوں کے درمیان رہنے کا مجھے اس دنیا میں موقع ملا ہے، کیا اس کے بعد بھی تم سمجھتے ہو کہ مجھے الگ سے کسی جنت کی طلب ہو سکتی ہے؟ یقیناً اللہ مجھے وہاں پر بھی
وہ جگہ اور مرتبہ عطا کرے, لیکن مجھے تو جنت اسی دنیا میں پروردگار نے دے دی. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, پھر آخر میں بات ہوئی ہے کہ کوئی مجھے یہ بتائے ہم اتنا عرصہ گزارنے کے بعد آج جب جناب سیدہ کی رحلت کا تذکرہ کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کوئی بتائے کہ فضا نے کب کب بی بی کو یاد کر کے آنسو بہائے. اجرکم اللہ. کوئی مجھے بتائے کہ حسن اور حسین نے کب کب اپنی ماں کو یاد کیا ہو. اور کوئی مجھے بتائے کہ زینب اور ام کلثوم نے کب کب یاد کیا ہو. مولا کائنات نے کب کب یاد کیا ہوگا. یاد رکھیے گا برادران عزیز, واقعی اتنا آسان نہیں ہے. امیر المومنین کو کوئی دل سے پوچھے کہ کس طریقے سے جناب سیدہ کو غسل دیا اور کفن دیا. جب امیر المومنین جناب سیدہ کو غسل و کفن دے رہے تھے تو چیخ مار کر رونے لگے. علی مرتضیٰ مذاق نہیں ہے, صبر و استقامت کا پہاڑ. اور وہ جب غسل و کفن دے رہے تھے چیخ مار کر رونے لگے. بعد میں جناب زینب سوال کرتے ہیں کہ بابا آپ نے تو ہم سے کہا تھا کہ دیکھو بچوں آواز بلند نہ ہونے پائے, کسی کو پتہ نہ چلے, مگر بابا آپ جب اماں کو غسل و کفن دے رہے تھے آپ چیخ مار کر رونے لگے. تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہاں زینب, جب میں نے شکستہ پہلو کو دیکھا میں برداشت نہیں کر سکا. جب میں نے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا میں برداشت نہیں کر سکا. دیکھیے عزیزان, میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. کبھی آپ ذرا تصور کیجئے گا, یا آیت اللہ حافظ بشیر نجفی صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ آپ جب لیٹتے ہیں تو کتنی دیر چت لیٹ سکتے ہیں. کچھ دیر کے بعد آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ یا دائیں کروٹ پر پہلو بدلیں یا بائیں کروٹ پر پہلو بدلیں. یہ بالکل فطری اور نیچرل ہے نا کہ انسان کتنی دیر چت لیٹے گا, کبھی وہ دائیں پہلو پر کروٹ لے گا یا بائیں پہلو پر کروٹ لے گا. آیت اللہ حافظ بشیر کے الفاظ یہ ہیں کہ عراق کے علماء کے اندر معروف ہے یہ جملہ کہ شہزادی کروٹ نہیں لے سکتی تھی. زخمی پہلو کی وجہ سے شہزادی کروٹ نہیں لے سکتی تھی. اسی کیفیت میں جناب سیدہ, جو وقت آخر بی بی کا آیا ہے, جب جناب سیدہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے اور پیغمبر اکرم نے کہا ہے فاطمہ زہرا اب ہم تمہیں لینے کے لیے آئے, تو جناب سیدہ کی پھر کیفیت کیا ہے. وہ جناب سیدہ کہ جن سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا, بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی. یہ آل محمد کے گھرانے میں قیامت ہے اگر بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑ جائے. یہ مشکل اور انتہائی مشکل ہے. مگر آپ ذرا دیکھیے, وہ شہزادی جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی, جب یہ خواب دیکھتی ہیں, خواب دیکھنے کے بعد بیدار ہوتی ہیں اور پھر کھڑے ہوتی ہیں. کس طرح سے کھڑی ہوتی ہیں؟ دیوار کا سہارا لیتی ہیں, ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتی ہیں, دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالتی ہیں. آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہیں, پورے گجرے کے اندر جھاڑو کے ذریعے صفائی کرتی ہیں, کھانا پکاتی ہیں, اس کے بعد بچوں کے کپڑے دھو کر صاف کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد واپس آتی ہے. یہ سارا کام, یہ سارا اہتمام. جناب سیدہ اتنی زخمی ہیں, اتنی مجروح ہیں, اتنی بیمار ہیں, کیوں کر رہی ہیں؟ تو جناب سیدہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے غم میں میرے حسن اور حسین کے لیے کھانے کا اہتمام نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ بعد میں میرے بچے بھوکے رہ جائیں, ایسا نہ ہو کہ بعد میں میرے بچوں کے سارے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں. میں چاہتی ہوں کہ بچوں کے کپڑے بھی صاف ستھرے موجود ہوں, حجرہ بھی صاف ستھرا موجود ہو اور یہ کھانا بھی موجود ہو, میرے بچے آئیں تو کھانا کھا سکیں. اے فاطمہ زہرا, آپ کو اپنے بچوں کی بھوک کا اتنا احساس ہے, ذرا کربلا میں آ کر دیکھیے. وہ تین دن کی بھوک اور پیاس آپ نے عالم اروا سے اور خود کربلا میں آ کر کس طرح سے دیکھی ہوگی. مگر اب جب جناب سیدہ اپنے حجرے میں آ کر اسما کو بتا دیا کہ اسما میں اپنے حجرے کے اندر لیٹ رہی ہوں اور اگر میری آواز نہ آئے تو سمجھ جانا کہ میرا وقت آخر آ چکا ہے. اور اب اس کے بعد جب امیر المومنین تشریف لاتے ہیں, امیر المومنین جناب سیدہ کی یہ کیفیت دیکھتے ہیں اور وہاں پر حسن اور حسین کہاں پر ہیں؟ اپنے نانا کی قبر پر موجود ہیں. صبح سے لے کر دوپہر تک حسن اور حسین کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ نانا کی قبر پر رہتے ہیں. امیر المومنین نے جب جناب سیدہ کی یہ کیفیت دیکھی, باہر گئے حسن اور حسین کو ڈھونڈنے کے لیے. حسن اور حسین دوسرے دروازے سے اندر داخل ہوئے, اور جب داخل ہوئے تو اسماء پوچھتی ہے, اے بچوں تمہارا اس وقت یہاں پر آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ ہماری اما کہاں ہے ہمیں بس اتنا بتا دو. کہا کہ شہزادوں وہ اپنے حجرے کے اندر آرام کر رہی ہیں, مگر تم اس وقت کیسے آ گئے, تم تو کافی تاخیر سے آتے ہو. حسن اور حسین کہتے ہیں, اے اسماء ہم اپنے نانا کی قبر پر فریاد کر رہے تھے, نانا کی قبر سے آواز آئی, اے بیٹا حسن اور حسین یہ یہاں پر رہنے کا وقت نہیں, ماں کا وقت آخر ہے, جاؤ اپنی ماں کے پاس. اور جب بچے اپنی ماں کے پاس آئے, پیچھے سے امیر المومنین آئے, بچے ماں کی قبر ماں کی جنازے پر ہیں اور امیر المومنین بچوں کو سہارا دے رہے ہیں. واقعاً حسن اور حسین خوش قسمت ہے کہ سہارا دینے کے لیے علی جیسا شفیق باپ موجود ہے, مگر کربلا میں سکینہ کو باپ کے جنازے سے اٹھانے کے لیے کوئی تازیانہ مارتا تھا, کوئی تماچا لگاتا. اور بس عزیزو آخری چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جب ماں کا جنازہ تیار ہو گیا اور پھر اس کے بعد امیر المومنین نے کہا, ہے بچوں آؤ اور اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. حسن آئے, حسین آئے, زینب آئی, ام کلثوم آئی, جناب امام حسن پائتی بیٹھ گئے, امام حسین ماں کے قریب گئے, سر کے پاس گئے, اور پھر اس کے بعد کہا, اے ماں اپنے حسین کا سلام قبول کرو. فاطمہ زہرا کا کوئی جواب نہیں آیا. امام حسین پھر کہتے ہیں, اے اماں اپنے حسین کا سلام قبول کرو. ماں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. ایک جملہ حسین نے کہا, آج حسین غریب ہو گیا. اے اماں آج حسین غریب ہو گیا, آج حسین تنہا ہو گیا. روایت کے الفاظ یہ ہے کہ بندے کفن ٹوٹے, زہرا کے ہاتھ باہر آئے, ماں نے اپنے حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور وہاں صدا بلند ہوئی ملائکہ کی طرف سے, اے امیر المومنین
علی, وتب علینا انک انت التواب.